بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم حضرت أبو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ عالی میں پیش ہوتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کیوں کی کہ روزے کی حالت میں آپ کے اعمال پیش ہوں اصل میں روزے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزا بہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور دوسری روایت کے مطابق بالفاظ دیگر انا اجزا بہ میں ہی اس کے بدلے میں مل جاتا ہوں ظاہر بات ہے جب روزہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ پاک مل جاتے ہیں تو اللہ کا کتنا قرب مل جاتا ہے اس کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو دل چاہتا ہے کہ اس وقت میں روزے کے ساتھ رہوں تاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاؤں اعمال پیش ہونے میں اشکال ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت کے حاصل ہے کہ اعمال صبح و شام دو مرتبہ روزانہ بارگاہ تک پہنچتے ہیں پھر پیر جمعرات کو پیش ہونے کا کیا مطلب ہے ان دونوں حدیثوں کے درمیان محدثین نے مختلف طریقے سے تطبیق کی ہے یعنی اعتراض ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس کو جمع بھی بولتے ہیں جمع کیا ہے تطبیق کی ہے کہ رات دن کے اعمال تفصیلی طور پر روزانہ دو مرتبہ پیش ہوتے ہیں رات کے علیحدہ دن کے علیحدہ پھر معمولی تفصیل سے ہفتے میں دو بار پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی جو پندرہویں رات ہوتی ہے اس میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ تمام سال کے مجموعی اعمال اجمالی طور پر شعبان میں یعنی شعبان کی پندرہویں رات میں جس کو ہم لیلۃ البرات اور شب برات بولتے ہیں اس میں اور شب قدر میں بھی پیش ہوتے ہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی حدیث سے سمجھ میں آیا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ متبرک دن ہے بابرکت ایام ہیں اور ان میں برکت کی اور ان دنوں کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جب بھی اعمال ہوں میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں روزے کی حالت میں میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہر مہینے کے تین روزے اس طرح بھی رکھتے کہ ایک مہینے میں ہفتے کے دن یعنی سنیچر، اتوار اور پیر کو روزہ رکھ لیتے، اور دوسرے مہینے میں پھر منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے، اور مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ ہفتے کے تمام دنوں میں روزے ہو جائیں، اور جمعے کا روزہ قصدن نہ رکھتے ہوں، جیسے کہ بعض روایت میں اس کو عید کے دن قرار دیا گیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن بہت سے اہم مشاغل ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا، دوسری روایت میں اس کو ذکر کیا گیا، لیکن اتنا ہے کہ اگر خالص کوئی آدمی جمعے کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ جمعے میں ایک تو ایک طرح کی عید ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس میں دیگر مشاغل ہوتے ہیں جمعے کی تیاری کے سلسلے میں، دیگر اورات، وظائف، سورہ کہف کی تلاوت، اور جمعہ مستقل ایک بڑی عبادت ہوتی ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح سے رکھنا چاہتا ہے کہ مہینے کے شروع میں تین دن حضور کبھی رکھتے تھے ہم بھی رکھ رہے ہیں، مہینے کے بیچ کے تین دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ایام بیس کے روزے، تیرہویں، چودھویں، پندرہویں تاریخ کو، کبھی مہینے کے آخری دنوں میں رکھتے تھے، ان میں اگر بیچ میں جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. عن عائشہ قالت کان عاشوراء یوما تصومه قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما افترض رمضان کان رمضان هو الفریضہ وترك عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے. کان عاشورہ یومن تصومہ قریش، عاشورہ اگر آپ بالکل لفظ لفظ ترجمہ کرو گے تو عاشورہ ایک ایسا دن تھا جس کا روزہ قریش رکھتے تھے، فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں، ایام جاہلیت میں. لیکن مفہومی ترجمہ کریں، مطلب مقصد کیا ہے اس عبارت کا؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ان کے ہاں اس دن کی خاص فضیلت تھی اسلام آنے سے پہلے بھی. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، حضور بھی رکھتے تھے، قریش رکھ رہے آپ بھی رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و عظمہ یہاں تشریف لائے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہود مدینہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی میں شکرانے کے طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. دسویں محرم کو عاشورہ بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، اور آپ کا حکم یہ وجوبی اعتبار سے تھا، یعنی گویا آپ نے لازم کر دیا تھا، تو رمضان کے فرض ہونے سے پہلے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور تمام مسلمان اہتمام کے ساتھ میں روزہ رکھتے تھے. عاشورہ کے دن کا روزہ تو بڑا اہم روزہ ہے. پھر جب رمضان کی فرضیت آ گئی، فلما افترض رمضان، جب رمضان کی فرضیت آ گئی، رمضان فرض قرار دے دیا گیا، تو کان رمضان هو الفریضہ، تو اب رمضان ہی فریضے کے طور پر باقی رہ گیا، یعنی اب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہی فرض ہیں، باقی دنوں کے روزے فرض نہیں ہے, مستحبات ہیں, سنت ہے کہہ لیجئے, مستحبات کہہ لیجئے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ملے گا, کوئی نہیں رکھے گا تو اس پر پکڑ نہیں ہے, پوچھ نہیں ہے کہ کیوں نہیں رکھا تو نے, اللہ کے یہاں کوئی سزا ملنے والی اس کو نہیں ہے اس بنیاد پر. تو حضور نے فرما دیا فمن شاہ صومہ ومن شاہ ترکہ, جو چاہے روزہ رکھ لے جو چاہے چھوڑ دے. جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہو گیا تھا, عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں مختلف روایات آئی ہیں. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عرفہ کے روزے سے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے سال کے؟ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے. تو عرفہ کے روزے سے, عرفہ کون سا دن ہوتا ہے؟ نبی ذی الحجہ, یہ عرفہ کا دن ہے, یوم عرفہ. یوم عرفہ کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب سعودی عرب میں لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو وہی روزہ یہاں بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیے عرفات کا روزہ نہیں ہے, عرفہ کا روزہ. یوم العرفہ جو بولتے ہیں وہ نبی ذی الحجہ کو بولتے ہیں, اور وہ اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ جب وہاں آتی ہے تو وہاں پر لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں. لیکن یہ جو روزہ ہے یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے, عید سے پہلے. وہاں تو جو عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے لیے تو روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا, اس لیے کہ وہاں دیگر مشاغل ہیں, وہ اہم دن ہے اللہ سے مانگنے کا. تو وہ عرفات کے دن کے لیے روزہ نہیں ہے, وہ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. اور 9 ذی الحجہ کو چونکہ عرفہ کہا جاتا ہے, یوم العرفہ کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو عرفہ کا روزہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اب دنیا میں جہاں تاریخ 9 ذی الحجہ کی ہوگی چاند کے لحاظ سے, وہاں پر یہ روزہ رکھا جائے گا. سعودی عرب کے اندر اگر 1 دن آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہاں کے عرفے میں عرفات میں جمع ہونے کے دن کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہر سال یہ ایک بحث سامنے آتی ہے, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ عرفات تو کل ہے تو روزہ آج کیوں رکھے ہم؟ بھائی وہاں کا لحاظ نہیں ہے, یہ جو روزہ ہے وہ تاریخ کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے, یعنی بقرہ عید سے 1 دن پہلے, عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا یہ روزہ ہے. اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑا اہم روزہ ہے, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو رکھا جائے. عاشورہ کے روزے سے یعنی اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں پھر ایک بات یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ یہاں آنے کے بعد میں اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے, اس لیے کہ ان کا مذہب بہرحال آسمانی مذہب تھا, اس لیے آپ ان کی موافقت فرماتے تھے. آسمانی مذہب ہے اور مشرکین سے اولا ہے, مگر اخیر زمانے میں پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اہل کتاب کی مخالفت قولاً اور فعلاً شروع فرمائی, اور اس کا بڑا اہتمام ہو گیا تھا, اور یہ بہت سی وجوہ سے ضروری بھی تھا. عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھتے تھے, یہودی بھی روزہ رکھتے تھے, اور جب آپ نے اس کا حکم دیا تھا اس وقت بھی صورتحال ایسی سامنے آئی تھی کہ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں, تو یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اس لیے ہم روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں. تو اخیر زمانے میں جب آپ کے یہاں قولاً اور فعلاً اہل کتاب کے اعمال سے مخالفت والی بات سامنے آ رہی تھی, تو کسی صحابی نے توجہ دلائی, یا رسول اللہ یہ عاشورہ کے روزے کا مسئلہ بھی تو ایسے ہی ہے, اس میں بھی یہود کی موافقت ہو رہی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال رہوں گا تو نوی تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو سکے. کیا فرمایا آپ نے؟ آئندہ سال رہوں گا تو نوی تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہود کی مخالفت کرو. کیا فرمایا آپ نے؟ یہود کی مخالفت کرو. اور نویں یا گیارہویں کا روزہ رکھا کرو, یعنی اسی کے ساتھ میں یہود کی مخالفت کرو اور نویں یا گیارہویں کا روزہ رکھا کرو, یعنی دسویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کرو, کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو تشبہ والی بات آ رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے تن بہتر یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی روزہ نویں کا یا گیارہویں کا ملانا چاہیے. اگر کوئی ہمت کر سکے تو تینوں دنوں کا رکھ لے, نو دس گیارہ, نہیں تو نو اور دس یا دس اور گیارہ. اور اگر بات ایسی ہے کہ کسی سے رکھا ہی نہیں جاتا, عذر ہے, پریشانی ہوتی ہے نوافل روزے رکھنے میں, فرض تو کسی نے کسی انداز میں آدمی رکھ لیتا ہے, تو آخری درجہ یہ ہے کہ عاشورہ کا بھی رکھ لے, کیونکہ اب مشابہت والی بات اتنی نہیں رہی. عاشورہ کا روزہ بھی اب خالی عاشورہ کا روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ آخری درجہ ہے. کہ کون سا درجہ ہے؟ یہ بالکل آخری درجہ ہے. یہ یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک روزہ ہو, نو تاریخ کا ملا لو نہیں تو گیارہویں تاریخ کا ملا لیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں بالکل ناجائز ہے, یہ ناجائز والی بات سمجھ میں نہیں آتی. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو, صحابہ رکھتے ہو, تو اس کو صرف وہ روزہ رکھنا, اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ صرف ایک روزہ رکھنا ناجائز ہے, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے بڑوں نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا ہے. انا عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا عائشہ قالت کان عاشورا یوما تصوم قریش. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے, حضور بھی رکھتے تھے. مدینے میں آنے کے بعد باقاعدہ آپ نے حکم دیا, رمضان کی فرضیت کے بعد پھر آپ کا حکم یہ ہوا عاشورہ کے بارے میں, جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. بعض شرح نے لکھا ہے کہ یہ دن اتنا اہم ہے, کون سا دن؟ عاشورہ کا, اور اس بنیاد پر اہم ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی اسی دن ہوئی تھی, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جب کنارے پر آئی تھی تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی, یہ تو آ چکا ہے, اور فرعون غرق جو ہوا تھا تو بھی عاشورہ کا دن تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ دن بھی عاشورہ کا ہی دن تھا, اور اللہ کی مرضی کے اسی عاشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, سب کو معلوم ہے. پھر وہاں مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت پیاری آیت ہے, اس کا ورد کریں آپ. اللہ پاک نے جس کو یہ آیت یاد کرا دی اسے کبھی غم میں مبتلا ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جب جب آدمی اس آیت کا ورد کرے گا اللہ پاک اس کو غموں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا. یہ بہت پیاری آیت ہے. تو روزانہ کم از کم 40 دفعے اس آیت کو آپ پڑھ لیا کریں, اللہ تعالیٰ غموں سے حفاظت فرمائیں گے, رنج و علم والی چیزوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. کون سی آیت ہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں استغفار شامل ہے. بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے, اللہ کی عظمت کبریائی اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرتا ہے, اور اپنے آپ کو بندہ گنہگار ظالم ٹھہرا رہا ہے. اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے, یہ ادا بہت پسند ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اعتراف جرم کرے, اقرار جرم کرے. علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پھر ان کو نجات عطا فرمائی, اور جس دن مچھلی نے ان کو کنارے پر لا کر چھوڑا ہے وہ دن عاشورہ کا دن تھا, اور اسی دن ان کی امت کا قصور بھی معاف ہوا تھا, اور اسی دن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے نکالے گئے تھے. اور شرح نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا, ان کو اس مرض سے صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن عطا فرمائی تھی, عاشورہ کے دن عطا فرمائی تھی. اور اسی دن حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے. اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے, اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اس دن کو, اس دن کو حاصل ہیں بہت ساری بے شمار فضیلتیں, کرامتیں اور عظمتیں اس دن کو حاصل ہیں, کتابوں کے اندر مختلف انداز سے لکھی بھی ہیں. باحضرات نے تو اس دن کی عظمت اور کرامت اور شرافت کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس دن وحشی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں. تو یہ بہت ہی متبرک دن ہے یہ, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں, لہو لعب کے اندر اس کو ختم کر دیتے ہیں, کھیل کود کے اندر بات و شاتوں میں ہم اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ خاص دن ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, یہ تو اس دن میں ہم اللہ کی طرف کامل طور پر رجوع کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ میں اس دن کا روزہ رکھا ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز, اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں گے. اگلی حدیث حضرت علقمہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ سألت عائشہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخش من الایام شیئا قالت کان عمله دیما وایکم یطیق ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق. حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایام کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو دائمی ہوتے تھے, اور تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ یعنی کسی دن کو کسی عبادت کے لیے مخصوص فرما لیتے ہوں, مثلا پیر کا دن روزے کے ساتھ مخصوص ہو کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہوں, کبھی افطار نہ فرماتے ہوں, یا یہ کہ پیر کے علاوہ روزہ نہ رکھتے ہوں, یا دونوں باتیں, یہ دونوں باتیں نہ تھی. سوال کرنے والے جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام کو عبادتوں کے لیے خاص کر رکھا تھا؟ تو جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ارشاد فرمائی کان عملہ دیما, کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے وہ دائمی ہوتے تھے, اور تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ مطلب کیا ہے یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو کام شروع فرماتے اس پر مداومت فرماتے تھے, تم لوگ اس قدر مداومت اور اہتمام کی طاقت نہیں رکھتے جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کا اہتمام فرماتے تھے. کہ جو ہمارا حال کیا, کسی معمولی عذر کی بنیاد پر ہم معمول چھوڑ دیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں البتہ یہ جو آپ نے سوال کیا کیا کسی دن کو حضور نے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کام کرتے تھے, پیر جمعرات کو روزہ مثلا اکثر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس پر مداومت بھی ہوتی, لیکن یہ کہ پیر جمعرات کو ہی ہمیشہ رکھے ایسا بھی نہیں تھا. اس بعض مرتبہ آپ اعمال چھوڑ دیا کرتے تھے اس لیے کہ امت پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے, امت پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. لیکن ہاں حضور کے معمول کی ایک بات میں تمہیں بتاتی ہوں, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اعمال جو کرتے تھے ان پر آپ کے ہاں مداومت ہوتی تھی, پابندگی ہوتی تھی, محافظت ہوتی تھی, اور اس کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے. جو کام شروع کرو, مثلا تہجد کی نماز ہم شروع کریں تو پابندی سے شروع کریں, چاہے کم ہی پڑھیں لیکن پڑھیں, مستقل پڑھیں, اس کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں, بھائی جوش ولولا آیا, کسی بزرگ کی صحبت میں رہ گئے, ایک اثر پیدا ہوا, یا اللہ کے راستے میں مثلا جماعت میں نکل گئے, دل کے اندر ایک اثر پیدا ہوا, یا کسی کہیں پر کوئی حدیث پاک سنی, ایک اثر پیدا ہوا, ایک جوش آیا, بس آج سے تہجد نہیں چھوڑیں گے صاحب, رات کو 3 بجے اٹھ گئے, اور 3 بجے اٹھنے کے بعد میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی پوری 2 گھنٹے تک, 5 بجے تک تقریباً وقت ہو رہا ہے نا آج کل, تو 3 بجے سے 5 بجے تک مکمل. دوسرے دن سستی آئے گی, سستی آئے گی کیونکہ دن میں ہی سستی آئے گی. 3 بجے سے جب اٹھیں گے تو دن میں بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی, اتنا لمبا آپ اٹھیں گے تو پھر دوسرے دن آپ شیطان بہکائے گا, ارے 3 بجے سے پڑھنا ضروری تھوڑی ہے, 4 بجے سے پڑھ لو, کس نے کہہ دیا. دوسرے دن 4 بجے سے, اس کے بعد ارے بھائی 4 بجے سے پڑھنا ضروری تھوڑی ہے, 4:30 بجے سے اٹھ جاؤ, اور اس کے بعد سے پھر چھٹی, اس کے بعد سے چھٹی, ایسا ہوتا ہے. تو عمل مختصر کرو مگر اس پر مداومت, پابندی, محافظت ہمیش کی ہونی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند تھا. تو روزانہ 4 بجے نہ اٹھ کر 4:30 بجے آپ الارم لگا دیجئے, اور اس کے بعد میں آپ اٹھ جائیے. نفس اور شیطان دونوں کوشش کریں گے, مختلف بہانے لگائیں گے کہ سو جاؤ, تھوڑی دیر اور رک جاؤ, تھوڑی دیر رک جاؤ, آپ مت جاؤ. تو جاؤ کہ خدا نہ خواستے اگر کل صبح کو میری موت کا وقت آ گیا تو کیا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ دن میرا آخری دن ہو, ہو سکتا ہے یہ وقت آخری وقت ہو, ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو. اس لیے جو موقع مل رہا ہے اس کو کر لینا چاہیے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بیانات میں کہ دیکھو, اگر نیکی کا خیال آئے تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے. صوفیہ اس کو ضعیف الرحمان کہتے ہیں, نیکی کے خیال کو کیا بولتے ہیں, ضعیف الرحمان, مہمان کا اکرام کرو گے تو مہمان کی بنیاد پر تمہیں خیر اور بھلائی ملے گی, مہمان بھی تمہارے پاس دوبارہ آئے گا. اور اگر اکرام نہیں کرو گے تو مہمان کبھی جھانکے گا بھی نہیں پھر تمہارے پاس. تو نیکی کا خیال آیا, آپ نے اس کو کر لیا, اللہ پھر توفیق دیں گے نیکی کی, پھر کر لیا پھر توفیق دیں گے. ایک نیکی کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, جیسے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. 4:30 بجے کا الارم لگا دیا, آنکھ کھلی, آپ ذرا مضبوطی کے ساتھ میں اٹھ جائیے اور اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر لیجئے, اٹھ جاؤ. سوچو اگر شیطان بہکائے گا, ارے آرام کر لو, آج تو بدن ٹوٹا ہوا ہے, سستی آ رہی ہے, لیکن نہیں, سوچو اگر چلو اٹھ کر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہوگا, اللہ کے راستے میں ہی تو ہو رہا ہے, اللہ کی راہ میں ہی تو ہو رہا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہماری راہوں میں جو مجاہدے کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیے. مجاہدہ ہی تو ہے یہ, مجاہدہ کوئی ایک خاص عمل نہیں ہے, اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک آدمی بازار جا رہا ہے اور بازار میں نامحرم سامنے آ گئی اور دل اور نفس کرا دیکھو آپ نے اپنی حسرتوں کو خون کر کے فیصلہ کیا, نہیں دیکھوں گا, نیچے نگاہ رکھوں گا. قرآن میں اللہ نے کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. آپ نے فیصلہ کیا میں نگاہ نیچی رکھوں گا اور بلا ارادے کے نہیں دیکھوں گا, سوچ سمجھ کر نگاہ اٹھاؤں گا اور اجنبیہ کی طرف تو بالکل نہیں دیکھوں گا. آپ نے اپنی حسرت کا خون کیا, یہ مجاہدہ ہے. اسی بنیاد پر, اس عمل پر جو بظاہر بہت بڑا عمل نہیں ہے لیکن چونکہ اس عمل پر مجاہدہ ہوتا ہے, اتنا بڑا وعدہ ہے کہ نماز پہ بھی وعدہ نہیں ہے. کیا وعدہ ہے, کوئی آدمی اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے تو اسی دن اس کو اللہ کسی ایسی طاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس طاعت میں اس کو حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے, یعنی مزہ آتا ہے. نماز پڑھنے پر بھی یہ وعدہ نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی 10 دفعے بھی اگر بچتا ہے بدنگاہی سے, بد نظری سے, تو بتاؤ 10 ایسی عبادتیں کی توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ اس کو نماز میں مزہ آ رہا ہے, عبادت میں مزہ آ رہا ہے, طاعت میں مزہ آ رہا ہے, حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نا اللہ والے جو ہوتے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں کا لطف الگ ہوتا ہے، انداز ہی الگ ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں بس بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، عشق الہی کے اندر ڈوب کر ان کی نمازیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کیے رکھتے ہیں، دل کے اندر ایک مزہ ہوتا ہے. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، اگر دل میں مزہ ہے تو ہر چیز میں مزہ ہے. مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہی تیرے جینے سے ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے مجھے. اگر ڈر اور خوف ہے تو اس بات کا ہے جو دل اللہ نے زندہ کر رکھا ہے، کہیں اس کو موت نہ آ جائے. اس لیے کہ اگر یہ دل مر گیا تو پھر ہر چیز مر جاتی ہے. زندگی عبارت ہی تیرے جینے سے ہے، دل زندہ ہے تو زندگی ہے، اور اگر دل مر گیا تو پھر زندگی میں بھی مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا زندگی کے اندر. اس لیے دل کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو، اور دل زندہ رہتا ہے گناہوں سے بچنے پر. اور گناہوں میں آج جو سب سے خطرناک والا گناہ جس سے دل بڑھتا ہے وہ بدنگاہی کا گناہ ہے. کیا ہے وہ؟ بدنگاہی کا گناہ ہے. تو آج ہم نے اگر اس پر قابو پا لیا تو اللہ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی طرف سے پھر راہیں کھلتی ہیں، زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت قاری منیر صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، میرا ان کے یہاں آنا جانا تھا. اکثر ان کے بیانات میں ایک بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے لوگوں نگاہوں کی حفاظت کر لو، تمہاری ہر چیز میں برکت آ جائے گی. کیا کہتے تھے؟ ہر چیز میں برکت آ جائے گی، زندگی کے ہر شعبے میں برکت آ جائے گی. تو مجاہدہ وہ بھی ہے، مجاہدہ وہ بھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اعمال پسند تھے جن پر مداومت ہو، اگرچہ وہ اعمال کم ہی ہوں. کہیں آپ 3 گھنٹے تک تہجد کے لیے اٹھ جائیں، آدھے گھنٹے تک اٹھ جائیں، آپ 4:30 بجے اٹھ جائیں، نفس کو بہلائیں مثلاً اس طریقے سے، بھائی چلو اٹھ جاؤ، اس وقت قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے مانگو میں دوں گا، مغفرت چاہو میں مغفرت دوں گا، آؤ میرے قریب آؤ میں تمہیں قریب کر لوں گا. اس وقت نفس کو بہلاؤ، کم از کم دعا ہی مانگ لو. جب بیٹھ جاؤ تو چلو اب بیٹھ گئے تو وضو ہی کر لیں، جب وضو کر لیں تو چلو آپ مصلے پر آ جائیں، 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں، 2 رکعت کی توفیق ہو جائے گی چلو 2 رکعت اور پڑھ لیں، پھر 2 رکعت اور پڑھ لیں. یہ مختصر عمل ہو لیکن ہو تو پابندی کے ساتھ ہو، اور اس پر اللہ پاک کی طرف سے برکتیں بھی آتی ہیں. تہجد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن بہت صحیح گزرتا ہے، طاعتوں کے ساتھ گزرتا ہے، تہجد کی نورانیت دن کے تمام اعمال پر رہتی ہے، تہجد پورے دن کے اعمال پر اثر انداز ہے. اور امت کے تمام صالحین کا اشعار رہا ہے، آدمی اگر چاہتا ہے کہ صالح بن جائے اور زندگی میں صالحیت آ جائے تو تہجد کی پابندی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند تھے، حضرات صحابہ اس کے پابند تھے. اگرچہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، کسی نے ایک دن بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں پڑھی تو نے تہجد کی نماز. لیکن دوستو اس کے فائدے بے شمار ہیں، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بے شمار فائدے ہیں. صالحیت زندگی میں پیدا کرنی ہے، برکتیں لانی ہے زندگی میں، تقوی اور طہارت والی صفتیں لانی ہے تو اس کی پابندی کر لیجئے. اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی، قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرأۃ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس ایک خاتون تھی. فقال من ہذہ، حضور نے فرمایا کون ہے یہ؟ قلت فلانا، میں نے کہا فلاں عورت ہے یہ، کسی قبیلے کی، غالباً بنو اسد کی ایک عورت تھی اور ان کا نام غالباً خولہ ہے. لا تنام اللیلہ، یہ ایسی عورت ہے یا رسول اللہ رات بھر سوتی نہیں ہے. کیا کرتی؟ نمازیں پڑھتی ہیں. تلاوت کرتی ہیں دعا کرتی ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم من الاعمال ما تطیقون, فرمایا کہ نوافل اس قدر اختیار کرنی چاہیے جن کا تحمل ہو سکے, نفلی عبادتیں اتنی کرو جس کا تم تحمل کر سکتے ہو. اس لیے آگے فرمایا, فواللہ لا یمل حتی تملو, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں گھبراتے یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے گھبرا جاؤ. اللہ تو ثواب دیں گے, ان کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں, لیکن تم پھر گھبرا جاؤ گے. اس لیے فرمایا کہ اتنا ہی کرو کہ جس پر تم مداومت کر سکو, اپنی طاقت سے زیادہ مت کرو کہ صاحب پوری پوری رات آپ کر رہے ہیں اسے, چندی کے بعد میں بیمار پڑ جائیں گے, سب کچھ رکھا رہ جائے گا, پھر سب کچھ رکھا رہ جائے گا. فرمایا, کان احب ذالک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ. عائشہ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل زیادہ پسندیدہ تھا جس پر آدمی نباہ کر سکے, جس عمل پر مداومت کر سکے, وہی تھوڑا ہو وَإِن قَلَّ لیکن اس پر مداومت ہونی چاہیے, مَا دِیمَ عَلَيْهِ, جس پر مداومت ہو وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا, بہت زیادہ لیکن اس پر مداومت نہیں, ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پسندیدہ نہیں تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی بتا دیا کہ اعتدال ہونا چاہیے, اس کی تعلیم کی تلقین کی ہے آپ نے. یہ صحابیہ حولاتی خولنی حولا, صحابہ میں عبادت کا ولولا جوش بہت تھا, حدیث کی کتابوں میں بہت سارے قصے قسم کے مذکور ہیں. اس میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ تین صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتے ہیں, اور آنے کے بعد میں ان میں سے ایک تو کہتے ہیں, مطلب حضور کے کسی زوجہ مطہرہ کے یہاں آتے ہیں اور حضور کے اعمال پوچھتے ہیں, حضور رات میں کس طرح سے رہتے ہیں, بتایا, آتے ہیں سوتے بھی ہیں, گھر والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, پھر نماز بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا, حضور تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے. تو ان میں سے ایک نے کہا, بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں پوری رات سوؤں گا ہی نہیں. ایک نے کہا, میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا. ایک نے کہا, اما انا فانا اعتزل النساء, میں تب عورتوں سے ہی لگ رہوں گا. یہ کہہ کر یہ لوگ چلے گئے, اور یہ ساری باتیں حضور کی ان زوجہ مطہرہ نے سن لی تھی. حضور جب تشریف لائے تو آ کر نقل کیا, رسول اللہ ایسے ایسے وہ تین صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا. حضور نے بلایا, کہا اچھا تم نے کیا کہا, یہ کہا یہ کہا یہ کہا. ہاں, تو حضور نے فرمایا, کیا میرا نمونہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے, مجھے دیکھو, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں, اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, تمہیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. پھر فرمایا گیا کہ بدن کا بھی حق ہے تمہارے اوپر, اور دیگر حقوق بتائے گئے, بدن کا حق ہے تمہارے اوپر, تمہاری آنکھ کا حق ہے تمہارے اوپر, تمہارے گھر والوں کا حق ہے تمہارے اوپر, ان تمام حقوق کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. صرف عبادت ہی مقصود نہیں ہے, وہ تمام چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کا خیال کرنا, اور وہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. تو عبادتوں کے اندر بھی اعتدال. آدمی یعنی کہ پوری رات خالی بس نماز ہی پڑھے, اس کے گھر والے بھی تو ہیں, ان کو بھی دیکھے گا. اللہ نے بدن کا بھی ایک حق رکھا ہے, تو بدن کو آرام دینے کے لیے سونا بھی ضروری ہے. سو رات کے آخری وقت میں اٹھ جاؤ اور اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ دین کی تمام باتوں پر ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار الهمنا ورشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله کامل توبہ کامل ہدایت کامل عافیت نصیب فرمائیے کامل ایمان نصیب فرمائیے کامل اخلاص نصیب فرمائیے اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری ہمارے بچوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیجئے اللہ یا اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے صالحین میں شامل فرما لیجئے اللہ صالحین میں شامل فرما لیجئے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیے ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین